تقدیر 15 دسمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک ریستوراں میں متعدد افراد کو یرغمالی بنانے والے کی شناخت ہو گئی. آسٹریلیا اور اس کے وزیر اعظم سکتے میں ہیں. ایک تجزیہ کار بولا,
انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یہ اچانک ایسا ہونا واقعہ نہیں ہو گیا, ان کو اس کچھ علم تھا, صرف یہ تھا کہ یہ کب ہوتا ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارا حسن سے خبریں سنیے. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک ریسٹورن میں یرغمال بنائے گئے 5 افراد باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جن میں عملے کے 2 ارکان ہیں. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ مغوی افراد کو رہا کیا گیا ہے یا وہ خود بھاگ کر آئے ہیں. وسطی سڈنی کے مصروف کاروباری علاقے مارٹن پیلس میں آج صبح ایک مسلح شخص کیفے میں داخل ہوا اور وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اغواکاروں سے رابطے میں ہیں اور حالات پر جلد قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر نے بتایا کہ ان کی ترجیح یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی پر مذکور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ اور واحد مقصد آج کی رات یا جتنا بھی وقت لگے ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے جو فی الحال عمارت کے اندر یرغمال بنے ہیں. یہی چیز ہماری اولین ترجیح ہے اور کچھ نہیں. پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج لاہور میں دھرنے دے رہی ہے. لاہور کی اہم شاہراہوں کو ٹائر جلا کر اور رکاوٹیں رکھ کر بند کر دیا گیا ہے. شہر میں کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے. تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ دھرنے کی حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے اعلان پر 18 دسمبر کی کال واپس لی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا,
ایک راستہ ہے کہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے 2013 الیکشن کی تفتیش کرو. میاں صاحب جو دوسرا راستہ ہے وہ راستہ ہے, اب حکومت نہیں کر سکیں گے, ٹیبل پہ واپس جائیں, ہمیں اس راستے پہ نہ جانے دیں.
ادھر پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پرتشدد احتجاج ختم کرے اور عمران خان اپنے کارکنوں کو اشتعال نہ دلائیں. انہوں نے کہا,
تحریک انصاف کا وہ پول جس پر وہ بار بار پر امن رہنے کی بات کرتے تھے قوم کے سامنے ہے. ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے.
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کے بجائے ڈیولپمنٹ والے پلان ڈی پر کام کر رہے ہیں. چکوال میں اسلام آباد لاہور موٹر وے کی مرمت کے کام کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تحریک انصاف پر تنقید کی. اسلام آباد لاہور موٹر وے کی تعمیر نو کا کام فوج کے تعمیراتی ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دیا گیا ہے. ایف ڈبلیو او اگلے 20 برسوں تک موٹر وے کی دیکھ بھال کرے گی. افغانستان میں پولیس کے مطابق شمالی علاقے میں مقامی افراد اور شدت پسندوں کے درمیان لڑائی آج دوسرے دن بھی جاری ہے. یہ جھڑپیں صبح کنڑ کے پسماندہ علاقوں میں پاک افغان سرحد کے قریب ہو رہی ہیں. علاقے میں محدود رسائی کی وجہ سے ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات نہیں مل رہی. البتہ صوبائی پولیس کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ 2 افغان فوجیوں اور 18 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. بعض اطلاعات کے مطابق صوبے کے درجن بھر مقامات پر بھی جھڑپیں جاری ہیں اور مقامی افراد اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہندو قوم پرست تنظیموں کی جانب سے تبدیلی مذہب کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
بعض ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو علی گڑھ میں تبدیلی مذہب کی ایک تقریب کریں گی, جس میں ایسے ہزاروں مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوبارہ ہندو بنایا جائے گا جن کے آبا و اجداد کبھی ہندو تھے. ہندو تنظیمیں اس عمل کو گھر واپسی کا نام دیتی ہیں. منتظمین کا دعویٰ ہے کہ اس تقریب میں بی جے پی کے رکن پارلیمان سوامی آدتیہ ناتھ مہمان خصوصی ہوں گے اور اجازت نہ ملنے کی صورت میں بھی تقریب منسوخ نہیں کی جائے گی. چند روز پہلے آگرہ میں بھی کچھ مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کرانے کی کوشش کی گئی تھی.
شام سے اطلاعات ہیں کہ القاعدہ سے منسلک شدت پسند تنظیم النصرہ فرنٹ نے شامی حکومت کے 2 فوجی اڈوں پر دھاوا بول دیا ہے. انسان حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق حکومت مخالف شدت پسندوں نے شدید لڑائی کے بعد ادلب صوبے میں عسکری کمپلیکس وادی الدیف کا قبضہ حاصل کیا, جس کے کچھ ہی دیر بعد دوسرے فوجی اڈے پر بھی قبضہ کر لیا گیا. شام کے ادلب صوبے کا بیشتر علاقہ شدت پسند تنظیم کے کنٹرول میں ہے. جاپان میں گزشتہ روز ہونے والے عام انتخابات میں آسانی سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ وہ قدرے مشکل اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈا آگے بڑھائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ان کی اقتصادی اصلاحات کی توثیق چاہتے ہیں۔ جاپان میں انتخابات میں ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں مضبوط حزب اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے مسٹر آبے کو کامیابی ملی ہے۔ پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ملیحہ لودھی اس سے قبل امریکہ میں پاکستان کی سفیر اور برطانیہ میں ہائی کمشنر کے طور پر فرائض انجام دے چکی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا شہر سڈنی اس وقت دنیا بھر کی بڑی خبروں میں ہے۔ آج کے سیربین کا بڑا موضوع بھی سڈنی ہی ہے۔ وہاں پر ایک ریستوراں کا محاصرہ کیا گیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلح شخص نے چند افراد کو یرغمالی بنا لیا۔ مسلح شخص سے پولیس کے مذاکرات جاری ہیں، اس کے بارے میں پولیس کہتی ہے کہ وہ اسے جانتی ہے۔ تین یرغمالیوں کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو مسلح شخص کی جانب سے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد ہم براہ راست سڈنی بھی چلیں گے۔ خلاصہ تیار کیا ہے عبداللہ فاروقی نے۔
یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ مارٹن پلیس نامی عمارت کے اندر یرغمال بنائے جانے والے لوگوں کی درست تعداد کیا ہے۔ عمارت کو چاروں طرف سے سینکڑوں مسلح پولیس اہلکاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ کیفے کی لائٹیں بھی بند ہیں۔ سڈنی میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ صورتحال کشیدہ ہے اور انتہائی خطرناک بھی، اور مسلح شخص تھک کر کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کرس ریزن آسٹریلیا میں چینل نیوز 7 کے نامہ نگار ہیں اور ان کا دفتر لنٹ کیفے کے سامنے ہے۔ کرس نے کھڑکی سے دیکھا۔
ہمارا خیال تھا کہ اندر صرف ایک ہی آدمی تھا، کیونکہ قیاس ارائیاں کی جا رہی تھیں کہ اندر دو آدمی ہیں، لیکن نہیں، اب سب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے۔ ہم اسے صاف دیکھ سکتے ہیں، وہ یرغمالیوں کے پیچھے انہیں دھمکا رہا تھا۔ وہ سفید شرٹ اور کالی ٹوپی پہنے ہوئے ہے، اس کی شیو بڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں شارٹ گن ہے۔
کیفے کی عمارت کی کھڑکی میں ایک سیاہ پرچم لہرایا گیا ہے جس پر عربی زبان میں مسلمانوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں مسلم گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ اس محاصرے سے خوفزدہ ہیں، لیکن وہ یرغمال بنائے جانے والوں کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کی ڈیپٹی کمشنر کیتھرین برن نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گی کہ مسلح شخص نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس سوشل میڈیا سے ملنے والی معلومات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
ہم فیس بک پر کیا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری ٹویٹر پر بھی نظر ہے، اور اس سے ہمیں اپنی حکمت عملی وضع کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ ہاں، یہ سب وہاں ہو رہا ہے اور ہم اس سے آگاہ ہیں، لیکن ہمارا جو رابطہ ہوا ہے وہ رہے گا، اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں ہمارے بہترین اندازوں کی بنیاد پر ہوں گی۔
اسی کیفے میں یرغمال بنائے جانے والے افراد میں سے 5 باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بظاہر عملے کے ارکان ہیں۔
سڈنی میں کیفے کے محاصرے کی صورتحال کے بارے میں آپ نے خلاصہ عبداللہ فاروقی سے سنا، جو ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھا۔ لندن میں اس وقت سہپہر کے 3:09 ہوئے ہیں۔ سڈنی میں اس وقت صبح کے 2:09 ہوئے ہیں۔ لیکن سڈنی میں کیفے کے محاصرے کی صورتحال بتانے کے لیے صحافی ریحان الوی بالکل مستعد اور تیار بیٹھے ہیں۔ ریحان الوی، اس وقت کیفے کے محاصرے کو کتنی دیر ہو چکی ہے؟
شفیع، تقریباً 16 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور جب یہ محاصرہ شروع میں اس کی خبریں آنا شروع ہوئی تھیں، لوگوں کو امید نہیں تھی کہ یہ کوئی 3-4 گھنٹے سے زیادہ کا معاملہ ہوگا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صورتحال سنگین ہوتی گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی پیش رفت ابھی تک کوئی پولیس کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ صرف اتنا ایک اضافہ خبر میں ہوا ہے کہ اس شخص کے بارے میں حکومت نے پہلے پولیس نے زیادہ معلومات نہیں فراہم کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ پولیس اس کی شناخت کر چکی ہے، اب اس کے بارے میں تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔
اچھا، ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ حکومت و انتظامیہ اس پہ مستعد ہے کہ کتنی بھی دیر ہو جتنی بھی دیر ہو تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے, گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے. اب تک کی تفصیلات آپ کو کیا بتا رہی ہیں, کتنے لوگ ہنوز یرغمالی ہیں؟
اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں, اور جو بہت سی اور باتیں معلوم نہیں ہو سکی ہیں ان میں یہ بھی ابھی تک نہیں پتا چلا ہے کہ اندر جو شخص جس نے سب کو یرغمال بنا رکھا ہے اس کے اصل مطالبات کیا ہیں. کئی ذرائع ابلاغ کے صحافیوں کو کیفے کے اندر سے گن مین نے فون بھی کروائے ہیں, لیکن پولیس نے سختی سے ان خبروں کو بالکل سیل کیا ہوا ہے اور ان مطالبات کو کسی کو علم نہیں ہونے دیا گیا ہے, تاکہ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اغوا کنندگان سے اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑنے پائے. اغوا کنندگان کے بارے میں البتہ بہت کچھ اب حکومت نے اور پولیس نے ریویل کر دیا ہے کہ وہ ایک ایرانی باشندہ ہے, اس کا نام ہارون مونس ہے, اور 1996 میں وہ ایران سے فرار ہو کر آسٹریلیا آیا تھا, اور اس نے خود ساختہ شیخ ہارون مونس کے نام سے یہاں کام شروع کیا. کئی فوجیوں کے جو ہلاک ہوئے تھے جنگوں میں عراق میں اور دوسری جگہوں پہ افغانستان میں, ان کے گھر والوں کو اس نے دھمکی آمیز اشتعال انگیز خطوط بھیجے تھے جس پر اس کو پولیس نے چارج بھی کیا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ پولیس کی نظروں میں تھا, اور اس نے کچھ اور بھی اس طرح کے الزامات اس کے اوپر تھے جس کی وجہ سے پولیس اس کو تلاش میں رہتی تھی.
تو ریحان الوی, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ شخص ایرانی ہے جس نے لوگوں کو یرغمالی بنایا ہے, جس کا نام ہارون مونس ہے, لیکن اس محاصرے کو توڑ کر کچھ لوگ بھاگنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, ان کی کوئی تفصیل ہے؟
تفصیل اس طرح ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پولیس نے اس تمام معاملے کے اوپر خبروں کے ذرائع جتنے تھے ان پہ سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور پولیس کمشنر نے جتنی بار بھی اپنی پریس کانفرنس کی ہے اور اپڈیٹ کیے ہیں ان میں ہر بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو مقدم ہے وہ اندر موجود افراد کی حفاظت ہے, اس لیے حکومت کسی طرح کی کوئی خبریں باہر نہیں آنے دے رہی ہے. اور فوج پولیس کی طرف سے بھی حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے, اور جس نے مذاکرات کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ سب استعمال کی جا رہی ہیں, اور 16 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اس لیے یہ مسلح شخص سے جو مذاکرات ہیں وہ کسی وقت بھی تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں, جس کے لیے فوج اور سرکاری حکام پوری طرح تیار ہیں. مگر اس سلسلے میں حکومت نے ابھی تو کچھ نہیں بتایا ہے کہ اندر کتنے لوگ ہیں. البتہ وہاں سے کچھ ٹیکسٹ میسیجز لوگوں نے کیے ہیں اندر سے, اور جو لوگ باہر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اندر صورتحال اتنی کنٹرول میں نہیں تھی شروع میں, یعنی جو مسلح شخص تھا وہ شاید صرف ایک ہی تھا, وہ تمام داخلی اور بیرونی دروازوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا, اس لیے لوگ فرار ہونے میں نکلنے میں کامیاب ہوئے.
تو ریحان الوی, یہ کیفے جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, وہاں کا بودباش ہے کیا؟
دیکھیے, آسٹریلیا کے جو بڑے میگا سٹیز ہیں ان کا ہر ایک کا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے, سی بی ڈی. تو یہ سمجھیے کہ آسٹریلیا کا سڈنی جو سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے, اس تجارتی مرکز کا سب سے بڑا تجارتی مرکز خود اس شہر کے اندر جو ہے یہ شہر کی شہرگ ہے, تجارتی شہرگ ہے جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور اس وقت جب 2 بجے کے بعد سے یہ شہر کا مرکز بالکل خالی ہو چکا تھا, سوائے یہاں پہ صحافی ذرائع ابلاغ کے لوگوں اور پولیس اور فائر بریگیڈز کے کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا, جبکہ یہاں پہ کھچا کھچ مجمع بھرا رہتا ہے اور ہر وقت لوگوں کی آمد رفت رہتی ہے. اور اتنی زیادہ کیونکہ وقت گزر چکا ہے, اور سی بی ڈی میں صبح دوبارہ اب تقریباً 4 گھنٹے کے بعد لوگ دفاتر کے لیے دوبارہ نکلنا شروع ہو جائیں گے, سرکاری حکام لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دفاتر اپنے روزمرہ کے کاروبار اور کام کاج میں اسی طرح معمول کے ساتھ جائیں, تاکہ جو اس طرح کے لوگوں کا مقصد ہے کہ شہر کو جام کر دیا جائے, زندگی معطل کر دی جائے, ان کے عزائم پہلا یہ عزم ان کا ناکام بنایا جائے.
سڈنی سے ریحان الوی, بہت بہت شکریہ, اور میری معذرت, میں نے آپ کو صبح کے 2:15 تک جگائے رکھا. اسی موضوع پر میں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ رشید سے بات کی, پوچھا کہ سڈنی میں کیفے کے محاصرے کا جو واقعہ پیش آیا, کیا وہ اپنی نوعیت کا محض ایک انفرادی واقعہ ہے یا اس کی وسیع تر حمایت تو موجود ہے, اور یہ واقعہ اسی حمایت کی ایک علامت ہے.
اس وقت آپ دیکھیے, یہ آسٹریلیا میں پہلا انسیڈنٹ ہے ایک جو کہ ہوم گراؤنڈ پہ ہوا ہے, آسٹریلیا میں ہوا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہاں سے ینگ جو ہیں لوگ بہت لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو ہیں وہ جہاں سے جا رہے ہیں تاکہ وہ عراق اور سیریا میں جا کے اسلامک اسٹیٹ ملیٹنٹس جو ہیں ان کو جوائن کریں. ابھی آج ہی بلکہ صبح خبر تھی کہ دو لڑکیاں سڈنی سے, ایک 18 سال کی بچی اور ایک 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو غلط بیانی کر کے تو وہ دونوں ٹریول کیا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جوائن کریں. جہاں تک اس ساز کے واقعے کا تعلق ہے تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یہ کوئی اچانک ایسا انہونا واقعہ نہیں ہو گیا, ان کو اس کی کچھ علم تھا.
ٹھیک ہے,
صرف یہ تھا کہ یہ کب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گی تیمینہ رشید صاحبہ, آپ نے بتایا کہ ماضی میں بھی اس قسم کی خبریں آتی رہی ہیں کہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جوائن کرنے والے ہیں آئی ایس کو اور وہ کرتے ہیں, تو جن کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیج کی ہے, جنہوں نے اس طریقے سے محاصرہ کیا؟
دیکھیں اس وقت تک تو جہاں تک اس آدمی کے بارے میں پتہ ہے, پولیس نے اس کی آئیڈینٹیٹی تو ڈسکلوز نہیں کی, لیکن یہ کہا ہے کہ پولیس کو پتہ ہے کہ وہ شخص کون ہے.
ٹھیک ہے,
اور آج صبح اس انسیڈنٹ کے بعد لکھمبے میں جو ایک سبرب ہے جہاں پہ بہت پریڈومیننٹلی مسلمان آبادی ہے اور بہت سارے یہ جو فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ آپ کہہ لیجیے یا ریڈیکلائز مسلم جو ہیں وہ اسی ایریے کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو پولیس نے ریڈز آج صبح سے کیے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 40-40 میں یہ آدمی ہے. پولیس کو اس کا علم ضرور ہے لیکن چونکہ پولیس ابھی نیگوسیشن کر رہی ہے اس وقت ایز وی اسپیک,
ٹھیک ہے,
تو اس لیے اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن
ہے نہیں, تو اس کے بارے
ریلیز کریں.
تو اس کے بارے میں تیمینہ رشید صاحبہ آپ کیا کہیں گی, یہ معاشرے میں گھلنے نہ ملنے کا مسئلہ ہے یا دنیا میں جو ایک رجحان چل رہا ہے اسلامک اسٹیٹ کا, آئی ایس کا یا طالبان کا, یہ اس کی علامت ہے یا معاشرے میں آسٹریلیا کے معاشرے میں جو ان لوگوں کی محرومیاں ہیں ان سے جو شکایت ہے یہ اس کا رد عمل ہے, کیا ہے کیا یہ؟
دیکھیے اٹ کڈ بی بوتھ آف دس. ایک جہاں پہ ہم محرومی کی بات کرتے ہیں, آسٹریلیا انگلینڈ کی طرح ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ فری ہے اور مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں صرف 2% ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب یہ کوئی بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی یہاں پہ ہے نہیں ہے. اچھا, اب جہاں تک آپ دیکھیے کہ جو مسلم کمیونٹیز جہاں پہ ہیں ان میں بہت ڈائیورسٹی ہے, ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل مین اسٹریم کا حصہ ہیں, جو معاشرے میں سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ پورے ملک کے ساتھ اسیمیلیشن ہوئی ہوئی ہے, مین اسٹریم معاشرے کا وہ حصہ ہیں. دوسری طرف ہمارے یہاں ایسی پاکٹس ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ بغیر کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نیم کرنے کے, آسٹریلیا میں جو سڈنی میں جو ویسٹرن سڈنی کی سائڈ ہے, نارتھ سڈنی کی سائڈ ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں اکنامیکلی تو انٹیگریٹ ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہ معاشرے میں سماجی طور پہ یا سیاسی طور پہ وہ مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. ان میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ آئیڈیالوجیکلی بہت سارے ایسے ہیں مسلمان جو کہ ریڈیکلائز ہیں, جو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کی آئیڈیالوجیز کو. یہاں پہ بھی جیسے سڈنی میں پارلیمنٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پہ حزب تحریر نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ یہاں پہ ہم شریعہ نافذ کریں گے. تو آف اینڈ آن کچھ ایسی مائنورٹی مسلمانوں میں بھی ایک مائنورٹی کی ایسی آواز آتی تھی.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ کہ ابھی تک آج تک جتنے آسٹریلیا میں نون مطلب لوگ پکڑے گئے ہیں جیسے ٹیررزم کے کیسز سے ریلیٹڈ, تو کمیونٹی نے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ کمیونٹی کو پتہ نہیں ہے, کمیونٹی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, اور آج تک جتنے بھی لوگ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں وہ مسلمان کمیونٹی کی اس میں مدد شامل تھی.
اچھا, تو کیا کہیں گی آپ اس میں تیمینہ رشید صاحبہ, حکومت سیاسی معاشرتی اور انتظامی اعتبار سے کیا کر رہی ہے, اس کی کوششیں کیا ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ نہ ہونے پائے؟ آپ نے بتا دیا کہ مسلم کمیونٹی نے مدد بھی کی, یہ بھی کیا وہ بھی کیا, لیکن حکومت سیاسی معاشرتی اور انتظامی اعتبار سے مزید کیا کر رہی ہے؟
ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ آسٹریلیا میں جیسے انگلینڈ کی طرز پہ یہاں پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ لاز جو ہیں ان کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے, کہ پہلے جیسے سرویلنس ہو رہی تھی, جیسے مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹر ہیں, کئی ماسک تھیں جو کہ ریڈیکلائز کرنے کے لیے نون تھی, اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ جو کانگریگیشن ایسی ریڈیکلائز ایلیمنٹس کی ہو رہی ہے، یہ مسجد میں یا کمیونٹی سینٹر میں نہیں ہو رہی، یہ سائبر اسپیس میں ہو رہی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ لنکڈ ہیں، باؤنڈری جو ہے اسٹیٹ کی وہ اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹڈ ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہاں سے ایک شخص ہے جس نے امریکہ سے کسی کو آئی ایس کے سپورٹ کرنے کے لیے جانے کے لیے کچھ $1600 جو ہیں وہ بھیجے تاکہ وہ وہاں سے ٹریول کر سکے. تو اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ محرومی یا جو ہے یہ آسٹریلیا کے ساتھ ہی ہے. جو آئیڈیولوجیکلی ڈریون لوگ ہیں وہ اس کو ایک کاسمولوجیکل وار کے طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ اٹس دی اینڈ آف اٹ کہ اب یہ ایسی جنگ ہے جو کہ ہم نے جیتنی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کا کسی گروپ کے ساتھ بھی تعلق ہو. جیسے یہ شخص ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ کوئی لون ولف ہے جو کہ اس آئیڈیالوجی سے موٹیویٹڈ ہے مگر کسی گروپ کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو خود جو مسلم سوسائٹی کے نمائندے ہیں یا مساجد کے امام ہیں یا اساتذہ ہیں، وہ ان کی کوششیں کیا ہیں، ان کی طرف سے کیا کام ہو رہا ہے؟
اس طرح کی جو کرمنالٹی ہے اس کو انہوں نے کنڈیم کیا. آج والے انسیڈنٹ کو بھی جو امام کاؤنسل ہے، نیشنل امام کاؤنسل، انہوں نے کیا ہے. مسلمانوں کے گرینڈ مفتی جو آسٹریلیا میں ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اسلام اس طرح کی کسی بھی ایکشن کی اجازت نہیں دیتا ہے.
آسٹریلیا سے یہ تھیں پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ رشید. شدت پسندی مغرب کا رخ کر چکی ہے، یہ تمام تر شدت پسندی باہر سے نہیں آ رہی بلکہ ہوم گرون یعنی خود مغربی ملکوں کے شہریوں کی پیداوار ہے. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں نے دلاور یونیورسٹی امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے مسلم ممالک کے امور سے متعلق ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور جاننا چاہا کہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں شدت پسندی یا ریڈیکلائزیشن مغربی ملکوں کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے، انہیں پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے، دھیرے دھیرے جس طرح سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے دنیا میں، اسی طرح سے وہ کسی ایکسپلینیشن کے باہر ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب 9/11 کے بعد سے جب اس موضوع پہ زیادہ توجہ دینے لگے اسکالر وغیرہ، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ ٹیررزم بڑھ جاتا ہے، لیکن لوگ شدت پسند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ خیال کی آزادی ہوتی ہے، نہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اپنی حکومت بدل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں آئیسس میں جو ملکوں سے جو لڑنے جا رہے ہیں، یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ سے جا رہے ہیں، لوگ فرانس سے، برطانیہ سے، ترکی سے اور ٹونیشیا سے بھی جا رہے ہیں جہاں پہ آزادی ہے اور ڈیموکریسی نہیں. یہ جو ہماری پرانی تھیوری تھی کہ ڈیموکریسی از این اینٹی ڈوٹ ٹو ٹیررزم، وہ تو غلط ثابت ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک قسم سے ویسٹ میں بھی بہت زیادہ شدت پسندی ہے غیر مسلمانوں میں بھی، لیکن اس کو کلاسیفائی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امریکہ میں ہر سال 15,000 امریکی کسی دوسرے امریکن کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کلاسیفائی ایز ٹیررزم نہیں کرتے. لیکن امریکہ میں کئی ایسے واقعہ ہوتے ہیں جس کو آپ شدت پسند کر سکتے ہیں. لوگ بندوق سے مارے، یونیورسٹیز میں گھس کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اسکولس میں گھس کے مارے جا رہے ہیں، ٹرین سے مارے. تو یہ کلاسیفیکیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ کون سی حرکت کو آپ ٹیررزم کہتے ہیں. ایک تو یہ ماڈرن لائف کا پریشر کہیے آپ کہ اس طرح سے اثر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 5,000 کے قریب مسلم لڑکے اور لڑکیاں ویسٹ سے آئیسس کی طرف بھاگے ہیں جنگ لڑنے یا جہاد کرنے یا شدت پسندی سے.
تو مقامی سطح پر شدت پسندی بڑھ رہی ہے ڈاکٹر مقتدر، کیا یہ انہی مغربی ممالک کی پالیسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں؟
اس سے مکسچر کی بات ہے. ایک تو ایک کہ یہ جو مغربی ممالکوں کی پالیسیز ہیں جس کے وجہ سے مسلمان ناخوش ہیں، اور یہ بہت ہی پرانی بات ہے. علی میاں ندوی نے 1950s میں کتاب میں لکھا تھا کہ اسلام اور ویسٹ کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے. مطلب پھر بعد میں 1990s میں سیم ہنٹنگٹن نے کلیش آف سیولائزیشنز کی بات کی تھی. تو یہ جو مسلمانوں میں ویسٹ کے خلاف جو غصہ ہے، یہ آکوپیشن، کالونائزیشن، یہ پچھلے 200-300 سال سے چل رہا ہے. تو دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو ایک کہ ویسٹ کی پالیسیز کی وجہ سے جو مسلمانوں میں غصہ ہے اور ناراضگی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماڈرن مینیفیسٹیشن ہے اسلام کا, جو سلفی اسلام سے تعلق ہے, وہ سلفی اسلام نے جو ان کے غصے کو شدت پسندی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور جسٹیفائی جو چیزیں کوئی عام شخص کرتے ہوئے سوچے گا کہ یہ غلط کام ہے.
ڈیلاویر یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. اور خبر آ رہی ہے تازہ ترین خبر, کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن چینل میں اسٹوڈیو میں دیکھ سکتا ہوں کہ متعدد ہاسٹیجز جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا اور محاصرے میں رکھا گیا تھا وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور پولیس نے اپنی کارروائی اس وقت تیز تر کی ہے. اور ایک طریقے سے محاصرے میں حلہ بولا ہے, یعنی یلغار کی ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیبین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل بدھ کے روز ابو ظہبی میں کھیلا جائے گا. پانچ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-1 کی برتری حاصل ہے. پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ تیسرے میچ کی جیت کپتان کی تبدیلی کا نتیجہ نہیں بلکہ ٹیم ورک کی بدولت ملی ہے.
آپ جب اچھا کھیلتے ہیں تو سبھی اچھا لگتا ہے. اس میں قیادت ڈیفینیٹلی افریدی ڈن اے ونڈرفل جاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ قیادت کا بدلنے کی وجہ سے ہوا, یہ آئی تھنک تھوڑا سا انفیئر ہوگا.
اسٹیو اسمتھ کو انفٹ مائیکل کلارک کی جگہ بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے. وہ آسٹریلیا کے تیسرے سب سے کم عمر کپتان ہوں گے. عام خیال یہ تھا کہ وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن کو قیادت کی ذمہ داری سونپی جائے گی, لیکن مستقبل کی منصوبہ بندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسمتھ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور بریڈ ہیڈن نائب کپتان رہیں گے. مائیکل کلارک نے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں سینچری سکور کی تھی, لیکن اننگز کے دوران وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے, جبکہ فیلڈنگ کے دوران انہیں ہیمسٹرنگ کی تکلیف بھی ہو گئی. کلارک نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ تکلیف ان کے کریئر کو ختم کر سکتی ہے. پاکستان اے نے کینیا کے خلاف دوسرا ون ڈے 155 رن سے جیت لیا. پاکستان اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 45 اوورز میں 4 وکٹوں پر 314 رنز بنائے. شرجیل خان نے 12 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے 138 رنز اسکور کیے. بابر اعظم اور فواد عالم نے نصف سینچریاں اسکور کیں. جواب میں کینیا کی ٹیم 159 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے لیورپول کو 3 گول سے شکست دے دی. رونی, ماٹا اور رابن وان پرسی نے گول کیے. یہ یونائیٹڈ کی مسلسل 6ویں کامیابی تھی. اس جیت کے نتیجے میں وہ پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں. چیلسی پہلے اور مینچسٹر سٹی دوسرے نمبر پر ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. آسٹریلیا کے سڈنی کیفے کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ متعدد لوگ پولیس کی طرف بھاگے ہیں کیفے سے نکل کر کے, اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے بعد یہ کارروائی عمل میں آئی ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر ہم خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے سارا حسن رضوی کی.
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پولیس محاصرہ ختم کر کے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی ہے، دھاوا بول دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں دھرنا جاری ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنا کر انتخابات میں دھاندلی کا جائزہ لیا جائے۔ افغان صوبے کنڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب جھڑپیں جاری ہیں، جس میں 2 افغان فوجیوں اور 18 شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ملیح لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب تعینات کر دیا گیا ہے۔ شام میں حکومت مخالف شدت پسندوں نے ادلیب صوبے میں 2 فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ شام کے شہر حلب میں بنیادی انسانی سہولیات کی تعمیر نو کرے گا۔ جاپان میں انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیراعظم نے مشکل اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے سارا حسن سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی پولیس نے ہفتے کے روز آئی ایس یعنی دولت اسلامیہ کی حمایت میں ٹویٹر پیغامات جاری کرنے والے ایک مسلمان انجینئر کو گرفتار کیا ہے۔ 24 سال کی عمر والے مہدی مسرور بسواس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حالیہ مہینوں میں مبینہ طور پر 125,000 سے زیادہ ٹویٹر پیغامات بھیجے۔ بنگلور کی پولیس کہتی ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسرور بسواس براہ راست دہشت گرد دی میں ملوث نہیں لگتے، لیکن بھارتی سیکیورٹی حلقوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو بین الاقوامی شدت پسندی کی طرف مائل کرنے کے واقعات پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر۔
مہدی مسرور بسواس کا تعلق مغربی بنگال سے ہے اور وہ بنگلور کی ایک کثیر ملکی کمپنی میں اعلی عہدے پر فائز تھے۔ مہدی کی گرفتاری برطانیہ کے ایک ٹی وی چینل کے اس انکشاف کے بعد عمل میں آئی کہ وہ دولت اسلامیہ کی حمایت میں خفیہ نام سے ایک مقبول ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد بنگلور کے پولیس کمشنر ایم این ریڈی نے کہا کہ تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔
نہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھا، نہ وہ سمپتھائزر ہی تھا ہمارے سمجھ میں۔ شاید وہ کافی چیزیں اس کے بارے میں پڑھ کے ان کا اپنا ویوز بھی دیتا تھا، اور جس کے وجہ سے وہاں ISIS کا بڑھاوا دینا اور اس کو ابیٹ کرنے میں یہ کام کرتے تھے۔
بھارت کی حکومت کو اس واقعے پر خاصی تشویش ہے۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں ایک بیان میں کہا کہ پولیس بھارتی شہریوں سے دولت اسلامیہ کے کسی ممکنہ رابطے کی گہرائی سے چھان بین کر رہی ہے۔
مہدی بسواس سے کی گئی پوچھ تاچھ سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کی گتویدھیاں ISIS سمرتھک سامگری کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا سائٹوں پر پوسٹ تتھا ری پوسٹ کرنے تک سیمت تھیں۔ اس نے ISIS کے لیے لوگوں کی بھرتی کرنے سے انکار کیا ہے۔ پورے پرکرن کی آگے جانچ جاری ہے۔
مہدی مسرور کی گرفتاری ممبئی میں ایک دیگر مسلم نوجوان عریب مجید کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مجید کو دولت اسلامیہ نے جنگ کی تربیت دی اور اس نوجوان نے دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کی طرف سے لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ سلامتی کے امور کے ماہر اجے ساہنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے مقابلے بھارتی مسلمانوں کی شرکت بہت معمولی ہے، لیکن یہ تشویش کی بات ہے۔
آپ ایک چیز سمجھیں کہ بھارت میں 18 کروڑ کی مسلم آبادی ہے، اس کے باوجود مشکل سے 7 آدمی کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے پاس جو ISIS سے جا کے ملے ہیں، اور اندازن انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے کہ 18 سے 20 بھارتی شاید ISIS سے ملے ہو سکتے ہیں اس اتنی بڑی آبادی میں۔ تو اس کے آپ مقابلے میں دیکھیے، آسٹریلیا میں جب جہاں پہ اس وقت کرائسس چل رہا ہے، وہاں 4.25 لاکھ کی آبادی ہے، مسلم آبادی، اور اس میں سے 70 آدمی کنفرمڈ ISIS سے جا ملا ہے، 20 آدمی مر چکا ہے لڑائی میں عراق سیریا میں۔ ایک بالکل نیا پہلو یہ جو انٹرنیٹ بیسڈ پروپگیشن کا ہوا ہے، اور یہ آپ کے جو سیلف موٹیویٹیڈ خود ہی اس سے موومنٹ سے جڑنے والے جو لوگ ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے اور اس سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے جا کے یا تو کوئی حرکت یہاں کرنے کی کوشش کی یا جا کے ISIS سے ملنے کی کوشش کی، یہ ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ خطرہ بے شک ہے، میں نے جیسے کہا ایک بھی آدمی بہت نقصان کر سکتا ہے۔
اجے ساہنی جیسے ماہرین کے خیال میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف لوگوں کو مائل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
کوئی گارنٹی کبھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی اس قسم کی سوچ سے جڑے گا نہیں، اسی لیے ایجنسیز کو بہت نگرانی رکھنی پڑے گی کہ جو لوگ اس قسم کی لٹریچر، ویب سائٹ، ان سب سے کے پاس زیادہ جاتے ہیں، ان پہ امیڈیٹلی آپ کو ایک نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوگی، رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
بھارت میں خفیہ ایجنسیوں کو مشتبہ افراد کے انٹرنیٹ اور پیغامات کی ترسیل کے دوسرے ذرائع پر نظر رکھنے کے اختیارات حاصل ہیں، لیکن دہشت گردی کے نئے خطرات کے پیش نظر حکومت اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کے لیے سائبر قوانین کو مزید سخت بنانے پر غور کر رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اب سے چند منٹ بعد میں آپ کو سڈنی پھر لے چلوں گا، اس لیے کہ وہاں پر کیفے کا محاصرہ ٹوٹ چکا ہے، پولیس نے دھاوا بولا ہے۔ ریحان الوی کے پاس ہم پھر جائیں گے، لیکن فی الوقت ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور چل رہے ہیں، جہاں آج پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے احتجاج ہڑتال کی اور پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے خطاب بھی کیا۔ ہوا کیا؟ تفصیل بتانے کے لیے لاہور سے براہ راست میرے ساتھ سربین میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی صبا اعتزاز۔ صبا اعتزاز صاحبہ، اہم باتیں، عمران خان نے کیا کہا؟ صبا اعتزاز، چلیے کوشش ہوگی کہ صبا اعتزاز کے بعد میں پھر جاؤں، لیکن عمران خان نے جو باتیں کہی ہیں ان کا حوال آپ نے خبروں میں بھی سنا۔ انہوں نے کہا تھا میاں نواز شریف کے لیے کہ دو راستے ہیں، یا تو فوراً جوڈیشل کمیشن بنوائیں، ورنہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر آپ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ لاہور کی اس ہڑتال، احتجاج اور خطاب کے بارے میں میں نے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر راشد رحمان سے بات کی اور جاننا چاہا کہ ہڑتال کی کال پر کامیابی کے مختلف دعوے ہیں، جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، لاہور میں دراصل داؤں پر لگا کیا ہے؟
دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، سمجھا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور حکومت بھی پنجاب کی پی ایم ایل این کی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی ہے جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مہم چلائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، جو اسلام آباد سے شروع ہوئی اور پھر فیصل آباد گئی، پھر کراچی گئی اور اب واپس لاہور آ رہی ہے، تو لاہور آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے پنجا گاڑنا چاہا ہے، ایسی جگہ جو سمجھی جاتی ہے کہ پی ایم ایل این کی واقعی طاقت یہ ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے اس پروٹیسٹ اور دھرنے کے ذریعے کہ بھائی ہم آپ کے پیر اکھاڑنے والے ہیں لاہور سے۔
اچھا، تو
آپ دیکھیں نا، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فیصل آباد میں گڑبڑ ہو گئی کیونکہ پی ایم ایل این کے ورکرز بھی آ گئے اور کلیش ہوا، کراچی میں نہیں ہوا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بھی سہولت دی ان کو اور ایم کیو ایم نے بھی، چنانچہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو آج یہاں پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے ورکر نہیں چھوڑیں گے، باوجود اس کے ایک جگہ کلیش ہوا ہے، چنگی امر سدھو میں کہہ رہا ہے۔
جی جی، تو راشد احمد صاحب، جس قسم کی ہڑتال ہوئی ہے اس سے تو نظریہ آتا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے، تصویر کھینچی ہے، اس سے بھی نظریہ آتا ہے کہ حکومت نے اب کہیں بھی ان ہڑتالوں یا ہڑتالیوں کو کچلنا نہیں چاہا ہے، ان کی کوشش یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، جو مرضی ہے کر لو، تو اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟
دیکھیے، ایک تو سبق سیکھا ہے، فیصلہ باد میں گڑبڑ ہوئی اور ظاہر ہے پھر الزام حکومت پہ ہی آیا، کراچی کا بھی دیکھا تجربہ، کچھ نہیں ہوا، بھڑاس نکل گئی، چنانچہ میرے خیال میں انہوں نے یہ دانستہ طور پہ سوچا کہ ہونے دیں اور اس کی مخالفت نہ کریں، نہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے نہ پولیٹیکل طریقے سے، اور یہ آئے گا جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ اچھا، اب سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ حکومت کے لیے ایک بڑی، بہت بڑی دقت ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چار سیٹوں سے شروع ہو کر ساری الیکشن پر آ پہنچے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجی ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایسکلیٹنگ ڈیمانڈز کی تھی اور ابھی بھی ہے۔ اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو بات چیت شروع ہوئی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان دوبارہ، اس سے نتیجہ خیز کوئی یعنی بات برآمد ہوگی یا نہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر بضد ہے پی ٹی آئی، حکومت تیار ہے اصولاً، لیکن اس کی ٹرمز آف ریفرنس پر ہو سکتا ہے پرابلم ہو، اور پھر یہ اشورنس بھی تو چاہیے ہر طرف سے کہ حکومت بھی اس کی رپورٹ مانے گی اور پی ٹی آئی بھی مانے گی، پھر بات آگے چلے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میرا شک دوبارہ پیدا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے، وہ مصالحت نہیں چاہتے، وہ اس موومنٹ کو بند نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں، اور لیکن سڑک پر اصل اپنی طاقت کے ذریعے اس حکومت کو ڈھانا چاہتے ہیں۔
سڑک پر اپنی اصل طاقت کے ذریعے حکومت کو ڈھانے کی اس کوشش کے دوران اطلاعات یہ ہیں کہ چار اموات ہوئی ہیں، ان میں ایک بچی بھی ہے، ایک 15 سال کا نومر بچہ بھی ہے جس کی ڈیتھ تو ایمبولینس میں ہی ہو گئی, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟
ایمبولینس بھی باوجود اس کے کہ ڈرائیور کیا اور جو مریض کے ساتھ تھے کیا انہوں نے ہاتھ جوڑے اور التماس کی کہ ہمیں جانے دیا جائے, جان کا معاملہ ہے, لیکن وہ نہیں جا سکے اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے.
ایک آخری سوال اور راشد رحمان صاحب, کراچی میں پی 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 کی حکومت اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت, دونوں میں ایک مشترکہ بات نظر آئی ہے کہ انہوں نے اب پی ٹی آئی کی ہڑتالی کالز کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا خود پی ٹی آئی کو یہ حکمت عملی سمجھ میں آ رہی ہے؟
میں ان کے لیے تو بات نہیں کر سکتا, پی ٹی آئی کا نہیں ہوں میں, لیکن میں اتنا ضرور تجزیہ کروں گا کہ حکومت یہ بات سمجھ گئی ہے کہ اگر وہ ڈنڈا چلاتی ہے تو بھی اس کا نقصان ہے, اور اگر نہیں چلاتی تو بھی کچھ نہ کچھ سیاسی نقصان ہے, کیونکہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے اس موومنٹ کا وہ چلے ہی جا رہا ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا, اور وہ ختم نہ ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پھر اس طرف اشارہ جو میرا تھا کہ عمران خان صاحب کی اصل اسٹریٹجی ایجنڈا کیا ہے, میرا خیال ہے اس پہ توجہ مرکوز ہو جاتی ہے.
لاہور سے یہ تھے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر مسٹر راشد رحمان, اور لاہور کی صورتحال کا پورا جائزہ بتانے کے لیے اس وقت لاہور سے براہ راست صبا اعتزاز میرے ساتھ ہیں. صبا, آج کے کال کا, ہڑتال کا, خطاب کا خلاصہ.
جی, عمران خان نے دوبارہ سے حکومت کو دو ٹوک جو ہے کنڈیشنز اپنی بیان کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں, جو میں نے آج جس پہ زور دیا تھا کہ ایک تو یا تو وہ 2013 کے انتخابات کا احتساب کریں یا پھر ان کو حکومت چھوڑنا ہوگی. اور جو جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ پلان سی کے مطابق لاہور کا شٹ ڈاؤن کرایا جائے گا, تو اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارشل شٹ ڈاؤن کرانے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شاید کامیاب ہو گئے ہوں, لیکن صبح سے جو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا لوگ اسی طرح سے اپنے دفاتر بھی جا رہے تھے, تعلیمی ادارے بھی کھلے تھے, اور جو تاجران تھے وہ اپنا بزنس بھی کر رہے تھے, لیکن فیصلہ بعد میں ہونے والے جو کچھ تصادم تھے اس کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ لوگ کسی حد تک جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے, اور وہ کسی انپلیزنٹ انسیڈنٹ کی توقع کے لیے اپریہنسو ہوتے ہوئے وہ خود کم تعداد میں شاید اپنے اپنے دفاتر یا اپنے اپنے کاروبار کی طرف گئے.
لاہور سے صبا اعتزاز, بہت بہت شکریہ. اور اب لاہور کے بعد میں آپ کو ایک بار پھر سڈنی لیے چل رہا ہوں. وہاں سے صحافی ریحان الوی دوبارہ آئے ہیں, وہاں پر رات کے یہ کہیے صبح کے 2:45 بجنے والے. ریحان الوی, تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اطلاع تو ہمارے پاس آ گئی کہ پولیس اور وہ جو سیکیورٹی حکام ہے انہوں نے دھاوا بولا ہے, اس وقت وہاں ہو کیا رہا ہے؟
صورتحال ابھی تک غیر واضح ہے, لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ دھاوا بولنے کے بعد تقریباً 11 کے قریب جو یرغمالی تھے وہ باہر نکال لیے گئے ہیں, کیونکہ کل تعداد کا علم نہیں تھا, اندازہ صرف لگایا جا رہا تھا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہوں گے. کچھ دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی ہے اور اندر گن شاٹس بھی ہوئے ہیں, لیکن مسلح شخص کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے, اسے پولیس پکڑ سکی یا اس کا کیا حال ہے. تو تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ پولیس کے ایک بھاری دستوں نے بڑی مسلح انداز میں کاروائی کی ہے اور دھاوا بولا ہے, اور اس میں روبوٹک مشینز بھی استعمال کی گئی ہیں, روبوٹس کے ذریعے بم ڈیٹیکشن کیے جا رہے ہیں اور اندر دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے. صورتحال فی الحال غیر مبہم ہے, لیکن 11 یرغمالی چھڑائے جا چکے ہیں اور 5 پہلے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے, اس طرح یہ تعداد تقریباً 16 بنتی ہے.
تو ریحان الوی, میں یہاں اسٹوڈیو کے ٹیلی ویژن منظر دیکھ رہا ہوں, سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمیوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں, ایک خاتون کو 4 نے سنبھال رکھا تھا, کچھ زخمیوں کے بارے میں بتائیے, کچھ اطلاع ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے؟
کم از کم 4 لوگوں کو اسٹریچر پہ لے جاتے ہوئے بتایا گیا ہے ابھی تک ذرائع ابلاغ سے جو خبریں آئی ہیں. پولیس کی طرف سے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا باقاعدہ بیان جاری نہیں ہوا ہے اس کاروائی کے بارے میں, لیکن امید ہے کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی اور واضح ہوگی تو پولیس کی طرف سے جو کمشنر متعدد اب تک اخباری بیانات دے چکے ہیں, کانفرنسز کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے بعد, وہ پھر ہوں گی. تو یہ صورتحال واضح نہیں ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور کئی اسپتالوں میں, جن میں ایک مشہور اسپتال سینٹ ونسٹن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ کئی زخمیوں کو پہنچایا گیا ہے. اتنی صورتحال ابھی تک معلوم.
تو ریحان الوی, اس سے پہلے حالانکہ بتایا تھا آپ نے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ پھر وہ تفصیل بتا دیں سامعین کے لیے کہ جس نے لوگوں کو یرغمالی بنایا تھا وہ کون ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟
پولیس نے جو اطلاعات جاری کی ہیں اس کے مطابق یہ ایرانی نشاط باشندہ ہے, اس کا نام مونس ہے, اور یہ 1996 میں ایران سے آسٹریلیا آیا تھا اور یہاں خود ساختہ شیخ کا لقب اس نے اختیار کر لیا تھا. کچھ جرائم میں بھی وہ شروع میں پکڑا گیا تھا, اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے افغانستان میں جو آسٹریلین فوجی ہلاک ہوئے تھے ان کے گھر والوں کو اشتعال انگیز خطوط بھیجنے پر بھی اس کے اوپر الزامات اور جرم ثابت ہوا تھا. اور یہ شخص کے بارے میں ابھی صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ یہ صرف انفرادی طور پہ کاروائی کر رہا تھا, پولیس نے یہ کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے.
میں جو ریحان الوی ٹی وی پہ منظر دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے, پولیس کہہ رہی ہے کہ دا سیج از اوور, محاصرہ ختم ہو گیا, اور ابھی ایک شخص جو جس نے چشمہ لگا رکھا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہارون مونس ہیں یا نہیں, اس کو لے جا رہے ہیں. تو کیا خود ہارون مونس کو گرفتار کر لیا گیا نہیں کیا گیا؟
اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان باقاعدہ جاری نہیں ہوا ہے. جو اسکرین کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ان میں ہارون مونس موجود ہے یا نہیں, تو اس بارے میں ابھی تک ابہام ہے. لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ پولیس نے ہوسٹجز کی بڑی تعداد کو وہاں سے رہا کرا لیا ہے. یہ ابھی بتایا نہیں گیا ہے کہ کیا کوئی ہوسٹج کسی قسم کی کسی ہوسٹج کی جان کا خطرہ بھی کوئی لاحق ہے یا نہیں.
ریحان الوی, کہا یہ جاتا ہے فوجی کو کب پتہ نہیں ہوتا کہ جنگ چھڑے گی, فائر بریگیڈ کو پتہ نہیں ہوتا کب آگ لگے گی, اور صحافی کو کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب خبر پھوٹ پڑے گی. لیکن صحافی ہونے کے ناطے آپ نے سڈنی سے آج کی خبر کو نبھایا, بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سہروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نام نگار, قریا قریا, گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی بین الوزارتی کمیٹی کے عدالتی اجازت کے بغیر ویب سائٹوں تک رسائی روکنے کے احکامات جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمبر خیری سے.
عدالت نے یہ حکم انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بولو بھی کی درخواست پر دیا. وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کے تحت کام کرنے والی یہ کمیٹی پاکستان میں مختلف انٹرنیٹ ویب سائٹس تک رسائی کی بندش کے معاملات پر فیصلے کرتی ہے, اور اسے سن 2006 میں ایک حکم نامے کے تحت تشکیل دیا گیا تھا. تنظیم بولو بھی نے اس کمیٹی کی قانونی اور آئینی حیثیت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, اور آج عدالت نے یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کی. سماعت کے دوران تنظیم کے وکیل بابر ستار نے دلائل پیش کیے, جن کے بعد جسٹس اتھر منلا نے سیکرٹری وزارت آئی ٹی اور چیئرمین پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے. بابر ستار نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے بین الوزارتی کمیٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ اگلی پیشی تک کسی بھی ویب سائٹ تک رسائی کی بندش عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی. عدالت نے وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام اور پی ٹی اے سے ایسی ویب سائٹس کی فہرست بھی 15 روز میں طلب کی ہے جن تک رسائی پاکستان میں بند ہے, اور کمیٹی کے اجلاسات کے منٹس بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سربراہی میں قائم انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی بین الوزارتی کمیٹی وزارت اطلاعات و نشریات, کابینہ ڈویژن کے نمائندوں, ٹیلی کمیونیکیشنز کے ماہرین اور فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے نمائندوں پر مشتمل ہے.
عمبر خیری کی اس رپورٹ میں آپ نے سنا کہ بین الوزارتی کمیٹی کے اقدام پر قدغن لگانے کا حکم بول ٹیلی ویژن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ثنا سلیم اور ان کی ٹیم کی جانب سے درخواست کے بعد آیا ہے. میں نے ثنا سلیم سے بات کی, جاننا چاہا کہ یہ معاملہ عدالت تک آیا کیسے.
جی، یہ جو انٹر منسٹریل کمیٹی ہے فار ایویلیویشن آف ویب سائٹ، یہ 2006 میں بنائی گئی تھی اور اس کا بیسک کام مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے ٹی او آرز بنائے، ٹرمز آف ریفرنس بنائے کہ کس بیسس پہ یہ کام کرے گی اور کس طریقے سے کون سے کرائیٹیریا ہوں گے جس کے بیسس پہ جو ہے ویب سائٹس بلاک ہوں گی. وہ اب تک جو ہے نہیں سامنے آیا کہ اگر کوئی حکومتی کمیٹی ہے یا انٹر منسٹریل کمیٹی ہے تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھتی ہے، کن کن لاس کو دیکھتی ہے، چلیں اگر قوانین نہیں ہے تو کیا چیزیں دیکھتی ہے جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ویب سائٹ بلاک ہوگی. اس کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. عدالت تک یہ بات اس طرح پہنچی کہ ہم نے فریڈم آف انفارمیشن لا کے تحت، ایکٹ کے تحت، فیڈرل لا جو ہے اس کے تحت ہم نے ایک جو ہے اپلیکیشن فائل کی تھی جس میں ہم نے پی ٹی اے، منسٹری اور پی ٹی سی ایل تینوں سے یہ پوچھا تھا کہ یہ آئی ایم سی ڈبلیو کیا ہے اور یہ کب مینڈیٹ ہوئی اور اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں اور آپ ہمیں اس کی گیزٹڈ نوٹیفیکیشن دیں. جب انہوں نے ہمیں گیزٹڈ نوٹیفیکیشن پہلی دفعہ دی ایف او آئی کے رپلائی میں تو پتہ چلا کہ 2006 میں بنی ہے، لیکن جو اس کے بعد ہم نے جب ایک لیگل انالیسس کیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کیونکہ یہ اسمبلیوں کے تھرو نہیں آئی، یہ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نہیں آئی، یہ ایک آرڈر تھا 2006 میں منسٹری کا جس کے تھرو اس کی جو یہ جو ہے فارم ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ اسی طریقے سے چلی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، تو عدالت میں اس کو لے کے کون گیا تھا؟
عدالت میں اس کو لے کے میرا، ہمارے جس گروپ سے میرا تعلق ہے بولو بھی، ہم ہی اس کو لے کے گئے ہیں. ہم نے ایف او آئی ریکویسٹ جو ہمیں ڈاکیومنٹس ملے وہ لے کر، وہ ہمارے پاس ایک ثبوت تھا کیونکہ اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ایم سی ڈبلیو ہے کیا، کب بنی، اس میں لوگ کیا ہیں، تو ہم کیس لے کے گئے ہیں عدالت کے اندر. یہ
میں معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں ثنا سلیم صاحبہ کہ یہ جو ویب سائٹ بند کیا کرتے تھے، کچھ اندازہ ہے کس کی بند کرتے تھے؟ روشن خیال طبقے کی یا مذہبی طبقے کی، منافرت پھیلانے والوں کی، مشتعل کرنے والوں کی، کیا تھا، کیا اس کا مزاج کیا تھا؟
دیکھیں مزاج کے بارے میں تو ہمیں اتفاق نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی لسٹ ہی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ کیا بلاک ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری روشن خیال ویب سائٹس بلاک ہو رہی تھیں. جیسے فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے پیجز تھے جیسے روشنی پی کے اور بہت سارے اور پیجز جو کہ طالبان کے خلاف تھے، وہ بلاک ہوئے جا رہے تھے. پاکستان کے اندر وہ ایکسیسیبل نہیں تھے، فیس بک کے تھرو بھی بلاک ہو رہے تھے، ان کا یو آر ایل بھی بلاک ہو رہا تھا. باقی بھی کافی ویب سائٹس، جیسے ایک ویب سائٹ کا نام ہے آئی ایم ڈی بی، جس کے اندر سمپلی جتنی بھی وہ مووی ڈیٹا بیس ہے بیسکلی، اور اس کے اندر جتنی بھی موویز ہیں کہیں بھی دنیا بھر میں، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہوتی ہے، ان کی ریٹنگ ہوتی ہے، وہ بلاک کی ہوئی تھی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بریسٹ کینسر کا ورڈ جو ہے وہ بلاک کیا ہوا تھا. تو اگر ویکیپیڈیا پہ ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے آغا خان کی ای میل کیا کہ میں ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیا میری صرف یونیورسٹی کے نیٹورک پہ بلاک ہے یا میں کہیں پہ بھی گوگل میں سرچ کروں بریسٹ کینسر، تو وہ ٹرم ہی بلاک ہو گیا، وہ بھی بلاک تھا. جہاں تک طالبان یا اکثر پسندوں کی ویب سائٹ ہے، طالبان کیا بہت سارے اور اکثریت پسندوں کا ٹویٹر پہ پیج ہے، فیس بک کے اوپر پیج ہے، بلکہ جو ویب سائٹ تھی عمر میڈیا کی جس کے اوپر انہوں نے کافی پریس ریلیزز ایشو کیے ہیں اور اپنی ویب سائٹ لانچ کی بھی انہوں نے پریس ریلیز ایشو کی، پاکستانی اتھارٹیز نے ان کی ویب سائٹ نہیں شٹ ڈاؤن کی، بلکہ ٹویٹر کے اوپر کافی لوگوں نے ہنگامہ کیا اور جہاں پہ وہ ویب سائٹ ہوسٹڈ تھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن پھر بھی پی ٹی اے سے وہ ویب سائٹ بلاک نہیں ہوئی.
اچھا، تو اب کیا خیال ہے ثنا سلیم اس فیصلے سے، یا جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے جس پہ اسٹے آرڈر آیا بھی ہے، کیا انٹرنیٹ کی آزادی ملے گی؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یوٹیوب وغیرہ کھل سکیں گی؟
جی، ہم نے اس میں یہ بھی پیٹیشن کیا ہے کہ اس کی تو لیگیلٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمیں پورا منٹس پرووائڈ کریں جتنی بھی. اور جج نے ایک اور بات بھی یہ کہی ہے ججمنٹ کے اندر، ابھی جو ان کی پریلیمنری ججمنٹ آئی ہے، کہ آپ ساری کی ساری ابھی تک جو ویب سائٹس بلاک ہوئی ہیں ان سب کی لسٹ دیں اور ایک ایک ویب سائٹ کی میٹنگ منٹ دیں اور ڈیٹیلز بتائیں کہ کس بیسس پہ ہوئی ہے. جو دوسرا ہماری پرے ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جتنی بھی پرانی جو ویب سائٹس انہوں نے بلاک کی ہیں جو انفارمیشن ریلیٹڈ ہیں، وہ سارا کا سارا اس پہ ریورس کریں. تو ہم لوگوں کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ جو بھی ویب سائٹس یہ بلاک کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار ایک تو بتائیں، اور اگر طریقہ کار نہیں ہے تو پھر وہ آپ اس کو ڈسکس کریں کہ کیوں نہیں ہے، اور جتنی بھی پرانی ویب سائٹس انہوں نے بلاک کی ہیں ان سب پہ بلاک لفٹ کریں. تو ہم ہوپ فل ہیں کہ یوٹیوب بھی اس میں آئے گا، کیونکہ ہم یوٹیوب کے بلاک کے خلاف بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں.
بین الوزارتی کمیٹی کے احکامات پر قدغن. بول ٹی وی کی یہ تھی ثنا سلیم. بھگت سنگھ برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت رہے, جنہیں ایک انگریز پولیس افسر کے قتل پر لاہور میں پھانسی کی سزا ہوئی. آزادی کے اس متوالے کا آبائی علاقہ جڑوالا کا گاؤں بنگا ہے, جس کو اب فیصل آباد کی ضلعی حکومت نے کئی اور مقامی عمارتوں کی طرح ثقافتی اثاثہ قرار دیا ہے. بنگا میں موجود بھگت سنگھ کے اسکول اور مکان کو جہاں وہ پیدا ہوئے اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے. شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
فیصل آباد سے جڑاوالا جاتے ہوئے مرکزی سڑک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بنگا. دیکھنے میں یہ بالکل پنجاب کے عام دیہات کی طرح ہے, کچھ کچے پکے مکان اور چھوٹی چھوٹی گلیاں, لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس گاؤں کا ایک اہم تاریخی حوالہ ہے.
اس روم کے اندر وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے فریڈم فائٹر مارا.
اچھا, بھگت سنگھ اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے تھے.
میں بنگا کے پرائمری اسکول میں موجود ہوں. یہاں ایک طرف دو کمرے ہیں جن کی مرمت کی جا رہی ہے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ وہ اسکول ہے جہاں برطانوی سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے بھگت سنگھ نے ابتدائی تعلیم لی.
یہ بھی ساری پرانا سٹرکچر ہے, جتنا یہ دروازہ بھی پرانا ہی ہے. اس کو ریسٹور کریں گے دوبارہ وڈز. ہاں,
حفیظ اللہ حفیظ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد ایک طویل عرصے تک گاؤں میں کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ بھگت سنگھ یہاں پیدا ہوئے یا یہ ان کا اسکول ہے.
کافی یہ سکھوں کے ڈیلیگیشن وغیرہ آئے جب ادھر, انہوں نے نامینیٹ کیا کہ وہ تو ہمارا بہت بڑا ہیرو تھا, تو وہ ادھر اس گاؤں کا رہنے والا تھا, اس اسکول میں پڑھتا تھا, ان کی یہ علما میٹر ہے. تو اس کے بعد پھر نا ہمارے محکمے کے جو اے ڈی او صاحب تھے, انہوں نے کہا بھی ادھر بھی کچھ کلاسیں بٹھاؤ تاکہ اس کو مینٹین رکھا جائے. تو پھر ہم نے کچھ کلاسیں پہلی سے لے کر تیسری تک ادھر ہم لے آئے.
بھگت سنگھ کو برطانوی راج کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے اور ایک پولیس آفیسر کو قتل کرنے کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی. ان کا تعلق ایک سکھ گھرانے سے تھا, لیکن بھگت مذہب سے کچھ خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھے. انہیں عشق تھا تو صرف اپنی دھرتی سے.
یہ وہ سیمنٹ نہیں ہے, یہ ایک مڈ اور سیمنٹ کا کوئی مکس کر کے بناتے ہیں کہ اس کو ایز اٹ از لک وہی دی جائے, جو ایک اس کی آرکائیو لک ہے وہ اس کو ایز اٹ از پریزرو رکھ. یہ اوپر جو مٹیریل ہے یہ بھی وہی ہے,
پرانا مٹیریل ہے.
پرانا مٹیریل ہے سارا. یہ وہ بلیک بورڈ ہے جہاں پہ ان کے ٹیچر ان کو لیکچر دیتے تھے.
جڑاوالا کے اسسٹنٹ کمشنر محمد ظہیر نے بتایا کہ ضلعی حکومت نے تحریک آزادی کے اس ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں کو ماڈل ویلج بنانے اور ان کے گھر اور اسکول کو اصل شکل میں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
وہ ماڈل ویلج ڈکلیئر کر کے اس میں لائف اسٹاک آفس بن جاتا ہے, اس میں ہیلتھ یونٹ ایک بن جاتا ہے, اس کی روڈ اسٹرکچر بہتر ہو جائیں گے. اس کے اوپر آلریڈی ہم نے کوئی 1 کروڑ کے قریب لگائی ہیں, اور اپ کمنگ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں مزید اس کو ایڈ اپ کریں گے.
اسکول سے کچھ فاصلے پر بھگت سنگھ کا گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوئے. یہ گھر اب ایک بڑے حویلی نما مکان کا حصہ ہے. یہاں بھی آثار قدیمہ کے خاص تربیت یافتہ مستری اور مزدور کام کر رہے ہیں تاکہ مکان اسی طرح مرمت ہو جس طرح ایک صدی پہلے بنایا گیا تھا. ٹھیکیدار ذوالفقار علی گوندل نے بتایا,
دیوارے جہاں کی جہاں وہاں 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 کی کر رہے ہیں اور نئی کرنے کی کوشش نہیں کی. پرانی چھت وہی پرانی ہے, پرانی چنائی اس کی پرانی ہے, اس کا سارا جو فرش ہے وہ بھی سارا وہ اوریجنل ہے.
پاکستان میں جو کتابیں ہم نے اسکولوں میں پڑھی ان میں تو تحریک آزادی کے ہیروز میں بھگت سنگھ کا کہیں تذکرہ موجود نہیں تھا. پھر اب اچانک فیصل آباد کی ضلعی حکومت کو بھگت کی ملکیت لینے کا خیال کیسے آیا, یہ سوال میں نے رکھا ڈی سی او نور الامین مینگل کے سامنے.
آپ کو کیوں لگا کہ یہ بھگت سنگھ کا جو گاؤں ہے اس کو پرزرو کرنا چاہیے؟
دیکھیے جی, میں تو اس کو ہیریٹیج کے طور پہ میں نے پیورلی لیا ہوا ہے. ان کا نام ہے کے چاہنے والے ان کے فالوورز ہیں. میں نے فیصل آباد ضلعے کی انٹرسٹ میں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے وہ یہاں پہ ہے, تو دیٹ مے اٹریکٹ ٹورزم بیسائڈ کنویئنگ اے سافٹ امیج فرام پاکستان.
ماضی میں جب لاہور میں شادمان کے اس چوک کو جہاں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی ان کے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی تو ضلع حکومت کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. یہ معاملہ اب بھی عدالت میں زیر سماعت ہے. تاہم ڈی سی او فیصل آباد کا کہنا ہے کہ بنگا کو خصوصی حیثیت دینے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.
اس منصوبے کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل ہے. شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، بنگا، ضلع فیصل آباد.
دی گریٹ بھگت سنگھ، رپورٹ تھی شمائلہ جعفری کی. اور یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے سر کرس اینڈ لارڈ مارشل. تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ضرور سنتے چلیے. آج خبروں کا میدان بلکہ کہیے مورچہ سنبھال رکھا ہے سارا حسن نے.
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پولیس محاصرہ ختم کر کے کیفے میں داخل ہو گئی ہے. مغویوں کو رہا کروا لیا گیا ہے. مسلح ایرانی شخص کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ گرفتار ہوا ہے یا مر گیا. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں دھرنا جاری ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنا کر انتخابات میں دھاندلی کا جائزہ لیا جائے. افغان صوبے کنڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب جھڑپیں جاری ہیں، جس میں 2 افغان فوجیوں اور 18 شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب کے طور پر تعینات کیا گیا ہے. جاپان میں انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نے مشکل اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.